بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. چند آیات ہیں، میں شروع سے پڑھ اس کے ترجمہ کرتا ہوں کہ اور جس روز آسمان ایک بدلی پر سے پھٹ جائے گا، ایک بادل پر سے پھٹ جائے گا، یعنی قیامت کا دن ہوگا، اور فرشتے زمین پر بکثرت اتارے جاویں گے، اور اس روز حقیقی حکومت اللہ تعالیٰ کی رحمان ہی کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت دن ہوگا، اور جس روز ظالم یعنی کافر آدمی غایت حسرت سے اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھاوے گا اور کہے گا کیا اچھا ہوتا میں رسول کے ساتھ دین کی راہ پہ لگ جاتا، اور ہائے میری شامت کہ ایسا نہ کیا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کیا اچھا ہوتا، کاش میں اس شخص کو دوست نہ بناتا جس نے دین سے ہٹا لیا. وہ ایک شخص تھا جو مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اس کا دوست ایسا دشمن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے اس کو دوست بنایا ہوا تھا، تو اس نے اس کو ایک ایسی بات خراب کرنے کو کہی جس کی وجہ سے خود اس کا منہ جھلس گیا اور یہ کافر ہو گیا. اس کے بارے میں ہے کہ اس کا حشر خراب اس وجہ سے ہوا کہ اس نے ایک خراب دوست بنایا تھا. فرماتے ہیں کہ ہائے میری شامت کہ ایسا نہ کیا، کیا اچھا ہوتا کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، یعنی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پہ لگنے کے میں نے اس کو دوست بنایا، کاش ایسا نہ ہوتا کہ میں اس کو دوست بنا لیتا. اس کمبخت نے مجھ کو نصیحت آئے پیچھے بہکا دیا، یعنی وہ مسلمان ہو چکا تھا لیکن بہکا دیا اور ہٹا دیا. خلاصہ یہ ہے کہ برے لوگوں کی صحبت بہت مضر ہے اور اچھے لوگوں کی صحبت کا حکم ہے. بلکہ ایک واعظ میں حکیم الامت مولانا شفیع علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے شروع کیا اس واعظ کو، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ، واصبر نفسک، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے. اور واصبر کا مطلب ہے کہ چاہے دل چاہے یا نہ چاہے، ناگوار ہو تب بھی، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ رہیے، ان لوگوں کے ساتھ اپنے کو قید کر لیجئے جو صبح و شام یعنی علی الدوام یعنی ہر وقت اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں. تو دیکھیے اس پر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس بعد میں فرمایا ہے کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم ہے کہ اچھی صحبت میں رہو، ان لوگوں کی صحبت میں رہو جو اللہ والے ہوں. اور ایک اور واعظ میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف سے شروع کیا ہے، اور وہ حدیث شریف یوں ہے کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، یعنی آدمی اپنے دوست کے طریق پر ہوتا ہے، ہر شخص اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، بس ہر شخص کو چاہیے کہ یہ دیکھ لے کہ کس شخص کو دوست بناتا ہے. یہ ارشاد ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس میں فرماتے ہیں کہ یہ جو ارشاد ہے یہ وہ ہے، ایسا ہے یہ مضمون جو مسلمانوں کے لیے مفید اور ضروری ہے، اور ایسا ضروری ہے کہ اس کی ہر وقت ضرورت ہے. اور فرماتے ہیں کہ مثلا قربانی ہے تو اس کا ایک خاص دن مقرر ہے، نماز ہے اس کا خاص وقت مقرر ہے، زکوٰۃ ہے بعض پہ ہوتی بعض پہ نہیں ہوتی، لیکن یہ بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے یہ ہر وقت کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے. لیکن یہ بات غالباً ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ بھائی اچھوں کی صحبت میں رہو. ایک اور آیت میں ہے کونوں مع الصادقین، دیکھو اپنے کو صادقین کے ساتھ رکھو، صادقین وہ ہیں جو سچے دیندار پرہیزگار متقی لوگ ہیں. تو یہ حکم اس قدر زیادہ ہے اور بالخصوص جب معاملہ آئے بچوں کی تربیت کا, اور آج کل یہ ایک بڑی مصیبت ہے کہ بچے بہت بے تربیت ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور وجہ یہی ہے کہ ماں باپ کو ہی احساس نہیں, ورنہ ماں باپ کا رنگ بچوں میں ضرور آتا ہے. چنانچہ وہ بری صحبتوں میں اپنے بچوں کو ڈالتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے عجیب سے ہو جاتے ہیں. وہ عجیب ہونا ان کا اس وقت نظر آتا ہے جب آپ کچھ بہت باادب بچوں کو دیکھیے اور پھر ان کو دیکھیں. ایک ہمارے دوست ہیں, وہ ان کے بچے ہیں, وہ بچے بیچارے اچھی صحبت میں رہے ہوئے تو ان کا انداز ہی الگ ہے بچوں کا. تو اتفاق سے وہ چار پانچ بچے وہ ایک جگہ گئے جہاں پہ کچھ باہر یہ سعودی حضرات مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے جیسے ہی ان بچوں کو دیکھا فوراً اٹھ کھڑے ہوئے. ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بچے تمام بچوں سے مختلف ہیں, اور فوراً پوچھنا شروع کیا تم کون ہو کیا ہو. بہت خوش ہوئے دیکھ کر, اس کے مقابلے میں دوسرے بچے بالکل الگ, لباس الگ, خلیا الگ, انداز الگ, ادب نہیں. تو یہ وجہ اس کی یہی ہے کہ بچے کو جس کی صحبت میں رکھیں گے, جیسے لوگوں کی صحبت میں رکھیں گے, ویسا ہی ہو جائے گا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر شخص اپنے دوست کے طریق پر ہوا کرتا ہے. ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی رکھتا ہے. اگر دیندار سے دوستی ہوگی تو یہ شخص بھی دیندار ہو جائے گا, اگر بددین سے دوستی کر لی تو وہ بھی ایسا ہو جائے گا. بس دوست کی بددینی سبب ہے اس شخص کی بددینی کا, اور دوست کی دینداری سبب ہو جاتا ہے اس شخص کی دینداری کا. اسی لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوستی میں یہ غور کرو کہ جس شخص کو میں نے دوستی کے لیے منتخب کیا ہے وہ دینداری کی حیثیت سے لائق دوستی ہے بھی یا نہیں. اب غور فرمائیے کہ اس کا ہم لوگوں کو کتنا اہتمام ہے. سو کچھ بھی نہیں. اکثر لوگ اس سے بالکل, حتیٰ کہ بچے تو بچے, بڑوں کو بھی بروں کی دوستی مضر ہوتی ہے. یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر شخص اپنے دوست کے طریق پر ہوتا ہے, بس ہر شخص کو چاہیے کہ یہ دیکھ لے کسی شخص کس شخص کو دوست بناتا ہے. یہ بچوں کے لیے تو نہیں کہا, بڑوں کے لیے کہا ہے. بڑوں کو بھی بروں کی دوستی سخت مضر. اور ہم ابھی عرض کریں گے کیسے بڑے بھی برے لوگوں کی صحبت میں گھستے چلے جا رہے ہیں, حتیٰ کہ دیندار بھی. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بعض بیماریاں جو ہیں, گرچہ کہ ہم نہیں مانتے کہ بیماری لگتی ہے, یعنی ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ یہ بیماریاں لگ جاتی ہیں, جیسے آج کل یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے تو ڈاکٹر تو سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری لگ جاتی ہے. اس کی فکر نہیں ہے کہ ایک ایسا بھی مرض ہے جو ہمیشہ لگے گا, وہ ہے بری صحبت کا. تو اس سے بچنے کی اتنی فکر کیوں نہیں. فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ متعدی مرض ہے, اس سے بچنے کا اہتمام سب سے زیادہ کرنا چاہیے. جس سے تم ملتے ہو یہ دیکھو کہ وہ شخص کیسا ہے, اور ملنے سے مراد دوستی کا ملنا اور دل ملا کر ملنا ہے. کسی سے دل مل جاتا ہے ہمارا, بس یہی دوستی ہے اور یہی خطرناک ہے. اور بعض ملنا جلنا صحبت وہ ہوتی ہے ضرورت کی, جیسے بازار گئے تو وہاں سے چیزیں خریدنی ہیں, وہ دل تو نہیں ملا رہے وہاں, تو دل نہ ملائے, ضرورت کا کام کر لے اور آ جائے. تو اسی لیے خلیل فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں, خلیل فرمایا. خلیل اسی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ دل مل جائے. اب حکیم الامت کہتے ہیں کہ بتلائیے اس پر کون نظر ڈالتا ہے کہ جو لوگ مجھ سے اس درجے میں ملتے ہیں وہ دین میں ضعیف ہیں یا دیندار ہیں یا نہیں, اور لوگ اپنی اولاد کے لیے کیسی کیسے کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, ان کی تعلیم وغیرہ کے لیے کیا کیا چیزیں پڑھاتے ہیں, اور اگر اولاد بیمار ہو جائے تو سینکڑوں روپے خرچ کر ڈالتے ہیں, مگر کسی نے اپنی اولاد کے لیے اس کی عمر میں سے ایک کچھ حصہ اچھی صحبت کے لیے بھی نکالا ہے تاکہ وہاں اس کے اخلاق کی تہذیب ہو جائے. اور اخلاق جو ہیں ٹھیک ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو صادقین ہیں, جو خود عمل کرنے والے ہیں. اور آج کل اہل اللہ جو ہیں ان کی صحبت تو یہ اکثر ہے, سچے اہل اللہ, لیکن ان کی صحبت میں بھی مشکل یہ ہے کہ لکھا حکیم الامت نے کہ آج کل بعض لوگ بزرگوں سے اس لیے تعلق پیدا کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، کہیں اٹکن ہے وہ دور ہو جائے گی، روپیہ ہاتھ آ جائے گا، تجارت چل پڑے گی۔ یہ نہیں غور کرتے کہ جس شخص سے تم یہ توقع رکھ رہے ہو کہ تمہیں کوئی ایسی چیز کر دے گا، پھونک دے گا، جس سے تمہارے پاس پیسہ آ جائے گا، تو وہ شخص خود ہی پیسے والا جب نہیں ہے تو سب سے پہلے تو اپنے لیے کرتا ہو، تو وہ دوسروں کے واسطے کہاں سے کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ واللہ بڑا ظلم و ستم ہے کہ اہل اللہ کے سامنے دنیاوی اغراض پیش کی جائیں، اہل اللہ کی خدمت میں دنیاوی مقاصد لے جانے کی ایسی مثال ہے جیسے کسی جوہری یا سنار کے پاس چارپائی لے جائیں کہ اس کو بن دو، یا سنار کے پاس کھرپا لے جائیں کہ اس کو ٹھیک کر دو۔ اہل اللہ تو طبیب روحانی ہیں، وہ امراض باطنی کے علاج کے لیے ہیں، ان سے بس یہی کام لینا چاہیے۔ اور آج کل حالت یہ ہے کہ کوئی بزرگ ہے تو اس سے کوئی نمک پڑھواتا ہے، کوئی تعویذ لکھواتا ہے۔ فرمایا تین آدمی رحم کے قابل ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے، وہ عالم جس کے ساتھ جہلا تمسخر کرتے ہوں۔ اور لکھا ہے کہ ملومت نے یہاں پہ کہ یہ بھی تمسخر ہے کہ اس سے دوسرا کام لیا جائے، یعنی جوہری کے پاس کھرپا درست کرانے کو لے جائیں، بھائی جس کا جو کام ہے اس سے بولو، ورنہ تو اس کا مذاق اڑانا ہوا۔ بہرحال جو لوگ صادقین میں سے ہیں، جو عمل کرنے والے ہیں، ان کی صحبت میں رہنا چاہیے، ان کی صحبت میں اثر ہوتا ہے، وہ کچھ بولتے ہیں تو بھی اثر ہوتا ہے، لیکن اس نیت سے جائے بندہ کہ میرے اخلاق ٹھیک ہو جائیں، مجھ کو دین آ جائے۔ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے جہاں ٹیوٹر رکھتے ہو اور اسکول بھیجتے ہو، وہاں ایک آدمی ایسا بھی تو تجویز کرو جو اس کے اخلاق کو ٹھیک کرے۔ اس پر مجھے یاد آیا، ہمارے بزرگ سے آپ سامنے بار بار تذکرہ ان کا ہوتا رہتا ہے، حضرت نصرت علی صدیقی صاحب، بہت ہی عجیب بزرگ تھے، یہاں مکہ مکرمہ میں ہی رہتے تھے۔ آخر میں بالکل جب ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی، وہ بہت بوڑھے بھی ہو گئے تھے، تو مکہ مکرمہ چھوڑ کر وہ اپنے گھر کراچی میں چلے گئے تھے، تو وہی ان کا انتقال ہوا۔ لیکن یہاں جب تک تھے، جب سے میں آیا تھا، مجھ میں بہت ان سے تعلق تھا، ایک تو ہر ہفتے مجلس نصرت ہوتی تھی، وہاں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھ کے وہ سناتے تھے ملک اللہ، وہی مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے ہوتے تھے، تو ان سے تعلق تھا۔ تو وہ چلے گئے تھے کراچی، لیکن ایک بار پھر عمرے کے لیے آئے، تو مجھ کو خدمت کا موقع ملا، ان کو مدینہ منورہ لے جانے کی بھی توفیق ہوئی۔ ایک موقع پر میں ان کو لے کے آ رہا تھا حرم شریف سے غالباً گھر، اس زمانے میں شاید ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے اور ہمارے ہی گھر پہ قیام تھا، تو وہ ہمارا نیا نا تھا شوق اصلاح کا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت نصر علی صدیقی صاحب سے پوچھا میں نے کہ حضرت یہ اس قدر جو بھی کتابیں پڑھی ہیں، ابھی مواعظ ہیں، ملفوظات ہیں، حدیث ہے، قرآن ہے، ان میں بچوں کی اصلاح کے بارے میں، بچوں کی تربیت کے بارے میں کچھ نہیں ملتا یا بہت کم ملتا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب ماں باپ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو بچوں کی خود اصلاح ہو جاتی ہے۔ ان کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ وہ رہتے ہیں والدین کی صحبت میں، والدین جیسے ہوں گے ویسے ہی بچہ بنے گا۔ والدین کا قلب، اصل چیز والدین کا دل ہے، جس دل میں اللہ ہوگا تو بچوں میں بھی اللہ اللہ کرنا آ جائے گا۔ یہ بڑے کام کی بات انہوں نے بتائی کہ اس لیے اصل چیز، انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر بچوں کی اصلاح کرنی ہے تو اپنی اصلاح کرو، تو خود رہو اچھے لوگوں کی صحبت میں، اہل اللہ کے ساتھ، کونو ما صادقین پہ عمل کرو، تو انشاءاللہ بچوں پہ بھی اثر آئے گا۔ اور پھر ان کو لے کے جاؤ بچوں بزرگوں کی صحبت میں، جن بچوں کو بزرگوں کی صحبت میں لے جایا جاتا ہے ان پہ ضرور اثر ہوتا ہے، ان کا رنگ ہی الگ ہو جاتا ہے۔ اور ان کو بری باتیں مت کرنے دو، ان کو بری صحبت سے بچاؤ۔ تو اولاد کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اچھی تربیت کا انتظام کرے۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دین کی ترقی چاہتے ہیں ان سے خطاب ہے، اور جو لوگ دین میں ترقی نہیں چاہتے ان سے خطاب ہی نہیں. فرماتے ہیں کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ ایسا کون ہے جو دین کی ترقی کا مخالف ہو. فرمایا کہ ایسے بھی ہیں کہ جو دین کی ترقی کے مخالف ہیں. لکھا ہے کہ ملمت نے کہ میرے پاس ایک کتاب آئی ہے، اس میں میرے ایک دوست نے شعب ایمانیہ کی تفصیل لکھی ہے کہ ایمان کی کچھ 70 سے اوپر شاخیں ہیں، اور یہ جو قول ہے کہ ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں یہ مضمون حدیث کا ہے. تو انہوں نے اس کتاب میں ان شعبوں کی تفصیل لکھ دی ہے. انہوں نے یہ کتاب میرے پاس بھیجی اور اپنے عزیز دوست کے پاس جو وکیل ہیں وہاں بھی بھیجی. تو وہ جو وکیل صاحب ہیں انہوں نے اس کے جواب میں لکھا کہ تم نے ایمان کو بہت طویل کر دیا. یہ ایمان کیا ہے؟ نعوذ باللہ، شیطان کی آنت ہے. زمانے کا اقتضا تو یہ ہے کہ ایمان کو مختصر کرو، توبہ توبہ، استغفر اللہ، بتلائیے. دیکھیے وہ فرما رہے ہیں کہ ملوم مدواز سے پڑھ رہا ہوں، استغفر اللہ، بتلائیے ایسے شخص کو کیوں کر مومن کہا جائے جو یہ کہتا ہے. دیکھیے یہ تحریر اس شخص کی بتلا رہی ہے کہ یہ شخص یا تو دین سے بالکل ہی بے خبر ہے یا اعلی درجے کا بے ادب ہے. اس لیے کہ اگر ناواقفی سے اس نے یہ بات کہی ہے تو بے خبر ہے. اتنی خبر نہیں کہ ایمان کے اندر گھٹانا بڑھانا کیا کسی کے اختیار میں ہے. اور اگر وہ جانتے ہوئے، عقائد شرعیہ کو جانتے ہوئے ایسی بات کہہ رہا ہے تو بڑا گستاخ ہے. صاحبو، فرماتے ہیں حکیم الامت، صاحبو، ایمان اور اس کی ساری شاخیں، سارے فروع اور شریعت کا ہر جز ایسا ہے کہ اگر اس میں سے ایک ذرہ برابر بھی کم کر دیا جائے تو اتنی ہی اس میں بدنمائی ہو جائے گی، اور اس اختصار کی ایسی مثال ہوگی جیسے ایک شاہی باز ایک پرندہ ہوتا ہے جو بہت بلندی پہ اڑتا ہے، بادشاہ اور بڑے بڑے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، پالتے ہیں. تو شاہی باز اڑا بادشاہ کے محل سے، اور کسی وجہ سے ایک بڑھیا کے گھر میں جا کے اس کے ذہن میں آ گئی. بڑھیا نے دیکھا باز اتنا بڑا، پکڑ لیا، اور اب اس کی چونچ اور اس کے پنجوں کا معائنہ شروع کیا. چونچ دیکھی، کہا یہ تو بہت بڑی ہے، بہت افسوس کیا، یہ کیسے کھاتا ہوگا. قینچی لے کر اس کی چونچ قطر دی. پاؤں دیکھے، وہ بھی لمبے لمبے تھے، کہنے ہاں یہ چلتا کیسا ہو، کیسے ہوگا. پنجے بھی قطر دیے. غرض بعد میں جو چیزیں کمال کی تھیں وہ سب اس نے اڑا دی. اسلام میں حکیم الامت فرما رہے ہیں یہ مثال دے کر، اسلام میں اگر اختصار کیا جائے گا تو اس باز کی سی حالت ہوگی، وہ اسلام ہی کیا رہے گا. یہ تو کیفیت ہے لوگوں کی بے باکی کی، اور اس پر بھی اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور لکھتے ہیں. بھائی ایمان کے جتنے شعبے ہیں وہ تو ہمیں سیکھنے پڑیں گے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 شعبے بتائے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اندر ہیں یا نہیں، اور بچوں میں ہیں یا نہیں. دیکھیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. اس پر بھی یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور لکھتے ہیں، اور ان کا یہ اسلام کسی شے سے جاتا نہیں، نہ مارے مرے نہ ٹالے ٹلے. غرض ایسے لوگ بھی موجود ہیں دنیا میں جو ایمان کی ترقی کیا بلکہ نفس ایمان کو ہی ضروری نہیں جانتے. اگر تم یہ کہتے ہو کہ ترقی ایمان اور ترقی دین ضروری ہے تو ترقی دین کا طریقہ بھی بتائیے. تو وہ صرف تمنا سے نہیں ہوتی، بلکہ جیسے ہر شے کے استاد ہیں اسی طرح سے دین کے بھی رہنما ہیں اللہ والے. ان کی دین کی ترقی ان کی صحبت سے ہوتی ہے، تجربے سے معلوم ہوتا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہے، تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ علم سے زیادہ ضرورت صحبت کی ہے. اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ صحبت یافتہ بزرگوں کے ہیں وہ ایسے اہل علم سے بہتر ہیں جو صحبت یافتہ نہیں. یہ جو علم ہے یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے، علم ایک ضرورت کی چیز ہے تاکہ عمل ہو سکے. اصل مقصود تو عمل ہے. بلکہ ایک مثال دی ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر کوئی شخص کسی مکان کی چھت پر چڑھنا چاہے تو اس نے کہا اس کے لیے ایک سیڑھی کی ضرورت ہے، تو اس نے ایک سیڑھی بنانی شروع کی. اب جب سیڑھی بنانی شروع کی تو بجائے اس کے کہ وہ سیڑھی بناتا اتنی بڑی کہ چھت پہ چڑھ جائے، اب وہ سیڑھی ہی بناتا چلا جا رہا ہے. مکان کی چھت تو تھی 12 فٹ پہ، وہ 100 فٹ اور 200 فٹ لمبی سیڑھی بناتا چلا جا رہا ہے. یہ مثال دی ہے کہ بھائی علم بضرورت ہوتا ہے. علم جو ہے اس لیے ہے کہ عمل میں مفید ہو. یہاں فرما رہے ہیں حکیم الامت، تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ علم سے زیادہ ضرورت صحبت کی ہے. اب یہاں ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے پیچھے تو پڑ جاتے ہیں، کوئی تفسیر پڑھ رہا ہے، کوئی حدیث شریف پڑھ رہا ہے، اور غلط غلط مطلب بھی اس کا سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن اہل اللہ کی صحبت اس کو اختیار نہیں کرتے. فرماتے ہیں جو لوگ صحبت یافتہ بزرگوں کے ہیں وہ ایسے اہل علم سے بہتر ہیں جن کو بزرگوں کی صحبت نہیں ملی، ایسے اہل علم سے بہتر ہیں جو صحبت یافتہ نہیں. لیکن ہماری یہ حالت ہے کہ صحبت ہی کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اور اصل منشا اس کا یہ ہے کہ ہم دین ہی کو ضروری نہیں جانتے. دیکھا آپ نے حکیم الامت نے کیا فرمایا کہ اگر ہم نے اہل اللہ کی صحبت کو چھوڑ رکھا ہے تو اصل منشا اس کا یہ ہے کہ ہم دین ہی کو ضروری نہیں جانتے. صاحب و غضب کی بات ہے کہ کھانا ضروری، پینا ضروری، پہننا ضروری، اور دنیا کے سب لوگ ضروری، اگر غیر ضروری ہے تو صرف دین ہے. لیکن جب دین نہ ہو تو خواہ دنیا کتنی ہی ہو کس کام کی، نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، تو پھر اس کی کیا خوشی ہو، کوئی جنٹ ہے، کوئی جج ہے. یہ اکبر الہبادی کا شعر ہے. جب دین ہی کو ضروری نہیں سمجھتے تو جو اس کا ذریعہ ہے اس کو تو کیوں ضروری سمجھیں گے. اور دوسرا سبب یعنی بزرگوں کی صحبت، اہل اللہ کی صحبت کو چھوڑنا اور بروں کی صحبت میں چلے جانا، اس کا سبب کبر ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں یہ کبر کی وجہ سے ہوتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ بزرگوں سے تعلق تو ضروری ہے، لیکن ہم میں سے بعض جو بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اس لیے کہ ان سے دنیا کا کام بن جائے گا، اور ان کی نسبت یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جو کچھ ان کے منہ سے نکلے گا وہی ہو جائے گا. ایک شخص مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، ان کی خدمت میں آیا اور اپنی حاجت پیش کی کہ میری یہ کہاں اٹکا ہوا ہے، یہ میری حاجت ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں دعا کروں گا. کہنے لگا کہ دعا تو میں بھی کر سکتا ہوں، آپ یہ کہہ دیجئے کہ اس طرح سے ہو جائے گا. دیکھیے ذرا کیسا، بھائی بزرگوں کے اختیار میں کوئی چیز نہیں، ان کا کام محض دعا کا ہے، دعا کے سوا وہ کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح ایک جگہ ایک بزرگ تھے، ان کی خدمت میں ایک بڑھیا آئی اور اس نے اپنی کوئی حاجت پیش کی کہ میری یہ کام اٹکا ہوا ہے، کروا دیجئے. انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ بڑھیا سے کہہ دو اللہ تعالیٰ فضل کرے. اس خادم نے بجائے یہ کہنے کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. اب لفظ کرے گا سن لیا انہوں نے، بزرگ نے بے چین ہو گئے، فوراً فرمایا میں نے یہ کب کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، میرا زور کیا ہے، میں کیا چیز ہوں، جا کر بس اتنا کہو یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے، یعنی دعا ہے. دیکھیے جو بزرگ اللہ والے سچے ہوتے ہیں وہ خود اپنے کو محتاج سمجھتے ہیں، وہ یہ تھوڑی اس طرح کا انداز اختیار کریں گے کہ میرے کہنے سے ہو جائے گا، نعوذ باللہ. لیکن لوگ ایسے لوگوں کو بزرگ ہی نہیں سمجھتے. ہاں شرابی ہو، ننگا پھر رہا ہو، آل فال بکنے والا ہو، اس کو مجذوب سمجھ کر اس سے اعتقاد رکھتے ہیں، اور وہ بھی محض دنیا کے واسطے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی نیک لوگوں کی صحبت میں رکھنا ہے. اب کسی کے ساتھ بددینی والی صحبت اگر ہو گئی ہے، یعنی دوست ہیں ہمارے وہ بددین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو ہم نے بہت بڑا ایک مسئلہ یہ کھڑا کر دیا ہے آج کل. یہ تو جس زمانے میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کا واعظ فرماتے تھے یہ چیز نہیں تھی، جو اب ہو گئی ہے وہ ہے یہ انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن وغیرہ. اس سے ہمارے دیندار بھی بری صحبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ساری چیزیں جو انٹرنیٹ پر آتی ہیں وہ سب کفار فساق ایک نمبر کے بدتین لوگ، ان کی تحریر میں ضرور اثر ہوتا ہے. کافر کی تحریر پڑھیے گا تو ضرور اس میں ظلمت آئے، کافر کی کوئی بات دیکھیے گا تو ضرور ظلمت آئے. ضرورتاً اگر جانا ہو کسی کو بس ضرورت تک رہے، پھر تصاویر الگ آ جاتی ہیں اس کے اوپر، تصاویر الگ آ جاتی ہیں، اور تصاویر تو بالکل حرام ہے، ان کو دیکھتے ہیں. پھر یہ بھی ممکن نہیں ہے آج کل انٹرنیٹ میں کہ اگر آپ بہت احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں تو بھی کوئی تصویر اچانک آ جاتی ہے. اب وہاں مرد دیکھ رہا ہے تو عورت کی تصویر آ رہی ہے، عورت دیکھ رہی ہے تو مرد کی تصویر کو دیکھتی ہے، بالکل ہی حرام ہے. کسی یہاں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اور پھر بری صحبت الگ،
بہت دلچسپی سے ان کی باتیں پڑھتے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کوئی کھانے پینے کھانا پکانے کا نسخہ بتاتے ہیں, اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں, اور بتانے والا انتہائی درجے کا فاسق شخص ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے یا کافری ہوتی ہے, اور اس کو بشوق دیکھتے ہیں اور پھر اس کے نسخہ کے مطابق کھانا بناتے ہیں. ایسے کھانے میں کیا نور ہوگا, ظلمت ہی ظلمت ہوگی, اسی لیے پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اگر پیٹ خراب نہ بھی ہو, دل جو خراب ہوگا, دل خراب ہوگا, ارے اس کی نسبت آ رہی ہے, تم اس کے نسخے کو کیوں چھوڑو, پرانی بڑی بوڑھیوں سے لے لو, اے عورتوں تم ان سے لے لو نسخہ اور بنا دو جیسا بھی ہے, اس میں نور ہوگا بجائے اس کے فساق اور فجار اور کافر لوگوں سے تم کھانے کی وہ پکانے کے طریقے لاہور والا. اسی طرح بعض لوگوں نے یہ تک بتایا کہ میں کیا کروں, میں استعمال کرتا ہوں انٹرنیٹ اور ٹی وی وغیرہ, وہ یہ ہے کہ میں موٹا ہو گیا ہوں تو مجھے وزن کم کرنے کے لیے ورزش کی ضرورت ہے, تو وہ مجھے دیکھ دیکھ کے لا کے بندے گھر میں کڑے ہوئے اچھل لو, ایک رسی کود لو. یہ کوئی حد ہے اس بدتمیزی کی کہ ورزش کے طریقے سیکھتے ہو کفار سے فساق سے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, پھر کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں, یعنی والد صاحب دیندار, تسبیح تہجد, والدہ بھی اسی طرح کی, اور بچے ان کو چھوڑا ہوا ہے, وہ ٹیلی ویژن کے اوپر یا انٹرنیٹ کے اوپر جو چاہے دیکھ رہے ہیں. تو بری صحبت ہے, بعض لوگ اپنے بچوں کو امریکن اسکولوں میں داخل کر دیتے ہیں. بھائی یاد رکھو, بچہ بہت کم عمر ہوتا ہے, اس وقت جو بھی اس کو پڑھاتا ہے, جو بھی اس کو سکھاتا ہے, اس سے اس کو بے اختیار محبت ہو جاتی ہے, اور محبت ایسی ہوتی ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ المرء علی دین خلیلی, ہر شخص اپنے دوست کے طریق پر ہو جاتا ہے. تو وہ بچہ اس کم عمری میں اپنے اس کافر پڑھانے والے کے طریقے کو لے لیتا ہے, اور ماں باپ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے, وہ مسلمان نہیں باقی رہتا, اس کو تو محبت ہو گئی کافر سے. تو یہ بچانے کی چیزیں ہیں. میں اپنے احباب کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے ان چیزوں کو ختم کرو, اپنے بچوں کو اچھی صحبت میں رکھو. اب اگر ہمارے متعلقین میں, رشتہ داروں میں, دوستوں میں بددینی ہے, اب ان کو چھوڑ نہیں سکتے, حقوق ہیں, تو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو میں یہ نہیں کہتا ان کو چھوڑ دو, اس کو انٹرنیٹ وغیرہ کو تو چھوڑو, بہت ضروری کسی کو ہو وہ کرے علاج. خام خواہ کہ میں آپ خود اندازہ کیجئے گا کہ انٹرنیٹ وغیرہ پہ جتنا وقت گزرتا ہے 90% بالکل بیکار ہوتا ہے, تبادلہ ہوتا ہے. ابھی میں نے سنا کہ ایک جگہ ایک بچہ پیدا ہوا, اس بچے کی تصویر بنائی, انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ گویا غلط ہے کہ سب سے زیادہ عذاب مصور کو ہوگا, اور اس تصویر کو ایک گروپ بنا کے اس کے اوپر ڈال دیا گیا, ہر ایک دیکھ رہا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر کہتے ہیں بچے کو یہ بیماری ہو, بھائی نظر لگے گی, کچھ نہیں ہوگا, اور اس تصویر کی نحوست کا وہ شکار رہے گا. اسے ہمارے متعلقین میں ایک صاحب کا کسی کا انتقال ہو گیا تھا, تو ان کے بیٹے نے مجھ سے پوچھا میں اب کیا کروں. میں نے کہا بھائی سب سے پہلے تو ان کی تصاویر کو ختم کرو, اور انہوں نے اگر تصاویر کھینچی ان کو بھی ختم کرو, فوراً جلاؤ, کیونکہ اس کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ عذاب اس کو ہوگا جو تصویر مصور ہے, تصویر بنواتا یا بنوانا ایک ہی بات ہے, کہ تصویر بنانے والے کو ہم نے وکیل بنا دیا کہ تم میری تصویر بناؤ, وہ بھی انہی میں شامل ہے. بتائیے کتنی خراب چیز ہے. بہرحال اب ایسے لوگ ہیں ہمارے رشتہ داروں میں, متعلقین میں, تو فرماتے ہیں کہ ایسا اگر ہو تمہارے دوستوں میں اگر بددینی ہے, تو میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو چھوڑ دو, بلکہ تدبیر سے کام لو. مثلا ان سے کہو کہ بھائی ہم تو آج سے نمازی ہو گئے ہیں, اگر تم ہمارے دوست ہو تو تم بھی نماز شروع کر دو, اور باوجود فہمائش کی اور اس تدبیر کے وہ نہ مانے تو ان کو چھوڑ دو, ان کو چھوڑو, کیونکہ وہ جو ہے دین. دیکھیے آخر کیوں یہ آیت پڑھی گئی, یا قرآن میں آیت ہے, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, یہی شخص ہے نا, یہ مسلمان تھا اور اس نے لیکن ایک کافر کی دوستی چھوڑی نہیں مسلمان ہونے کے بعد, نتیجہ یہ ہوا کہ کافر ہو گیا خود بھی. تو ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو تم نمازی بن گئے اور وہ تمہاری بات نہیں مانتا, تو کیوں اس سے دوستی کرتے. فرماتے ہیں حکیم الامت, ان کے الفاظ پڑھتا ہوں, ان کو چھوڑ دو، اس لیے کہ جو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اس سے کچھ توقع خیر خواہی کی نہیں ہو سکتی. اچھی طرح سمجھ لیجئے، چاہے ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. حکیم الامت فرما دیں ان کو چھوڑ دو اس لیے کہ جو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اس سے کچھ توقع خیر خواہی کی نہیں ہو سکتی، اور اگر تم اس سے ملتے رہے تو تم بھی اسی کے ذیل میں ہو. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ایام غدر میں جو لوگ سرکار کے باغیوں سے ملتے تھے یا ان کی طرف داری کرتے تھے وہ بھی باغی ہی شمار ہوتے تھے؟ اور فرماتے ہیں حکیم الامت اس کے بارے میں بہت سخت الفاظ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو باغی کا دوست بھی باغی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے وہ تو باغی ہے، تم اس کے ساتھ کیوں دوستی کر رہے ہو؟ فرماتے ہیں اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایک شخص ہمارے باپ کا دشمن ہے، کیا اس سے آپ ملیں گے؟ ملیں گے آپ؟ پھر کیا خدا تعالیٰ کے باغی اور مخالف سے تم کو اتنی بھی نفرت نہ ہو؟ حدیث شریف میں ہے ایک گاؤں کی نسبت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کو الٹ دو. جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس گاؤں میں ایک شخص ہے، اس نے کبھی نافرمانی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کے الٹ دو، اس کے ساتھ الٹ دو، اس لیے کہ یہ ہماری نافرمانی دیکھتا ہے اور کبھی اس کو تغیر تک نہیں ہوا. حکیم الامت فرماتے ہیں صاحبو اگر کوئی ہماری ماں کو گالیاں دے تو اس کو ٹھنڈے دل سے سن نہیں سکتے، لیکن اگر دین کے جوش میں کوئی مولوی متغیر ہو جائے تو اس کو تم متاثر قرار دیتے ہو. خود اعتراض کرتے ہیں اور ایسے انداز میں اعتراض کرتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں تغیر ہو جائے. فرماتے ہیں کہ اس وقت حالت یہ ہے کہ نہ خود ہم بری صحبت سے بچتے ہیں نہ اپنے بچوں کو بچاتے ہیں، اور جہاں وہ چاہتے ہیں جاتے پھرتے ہیں. بچوں کو اگر آپ نے چھوڑا، ہم تو اپنے بچوں کو بالکل گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا. باہر جیسے بچے جائیں گے 10 منٹ 15 منٹ بھی ان بروں کی صحبت میں رہیں گے، وہ سب ان کے اندر عادتیں آ جائیں گی. جہاں چاہتے ہیں بیٹھتے ہیں، اور بددینوں دیکھیے وہی بات کر رہے ہیں حکیم الامت، اور بددینوں سے بچوں کو پڑھواتے ہیں. اس کا خیال نہیں کیا جاتا کہ ان کے اخلاق درست ہوں، عقائد فاسد نہ ہوں، بلکہ علماء کو بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ انگریزی سے منع کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ملومت اگر آپ نیک صحبت کا التزام و اہتمام کریں تو انگریزی سے کون منع کرتا ہے؟ منع تو اس واسطے کیا جاتا ہے کہ بری صحبت سے بچوں میں خراب عقائد و اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں، ورنہ انگریزی تو ایک زبان ہے، اس کا سیکھنا مباح ہے، آگے اس کو ذریعہ معاش بنانا یہ دوسرا مسئلہ ہے. اس میں تفصیل ہے کہ بعض ملازمتیں جائز ہیں، اس میں انگریزی کی خصوصیت نہیں ہے حکیم الامت فرما رہے، لیکن جس سے پڑھوائیں اس کے اخلاق تو اچھے ہوں، دیندار تو ہو. اب اگر اسکول بچے جاتے ہیں، اب اسکول میں تو یہ ہے کہ جہاں لڑکیاں ہیں ان کو تو ایسی تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہے، گھر میں پڑھانا چاہیے. نہیں میں تو بچیوں کو کہتا ہوں کہ بھائی چلو 4-5 سال، لیکن اس میں بھی اہتمام چاہیے کہ پڑھانے والی نیک ہو، مسلمان تو ہونا کم سے کم، اور اس کے بعد بچیوں کو گھر پہ ہی پڑھانا چاہیے، اور لڑکوں کو مجبوری ہے ان کو قصب معاش کے قابل بنانا ہے، تو ان کے لیے اچھی صحبت میں ان کو بار بار لے جانا، بزرگوں کے واعظ سنوانا، اچھی کتابیں پڑھوانا، روزانہ گھر میں ایک نشست جس میں اچھی کتابیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ وغیرہ پڑھ کے سنائے جائیں، اس کا معمول رکھنا، اور ان کو بچوں کو گھر میں بالکل اسلامی آداب کی تربیت دینا. ان کو نہیں، جہاں وہ بیٹھے یہ بیٹھنے کا طریقہ غلط ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بیٹھو، کھانے کا یہ طریقہ غلط ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھاؤ، لیٹنے کا طریقہ یہ اختیار کرو، سونے کا طریقہ اختیار یہ کرو، جاگتے وقت یہ کرو، ان کو ساری سنتیں بتائیں، حتیٰ کہ سنتوں کی ان کو ایسی عادت ہو جائے کہ ان کے اوپر اب پھر دوسرے کا وہ نہیں چلے گا، بری صحبت کا اثر کم ہوگا، چونکہ گھر میں اتنی قوی. اور ماں باپ ان کو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنی اصلاح کریں، اپنے قلب کی اصلاح کریں. ان کے قلب میں اگر گندی چیزیں بھری ہوئی ہیں تو وہ بچوں میں آ جائیں گی، تو ان کا علاج کرائیں، حسد کا علاج کرائیں، کبر کا علاج کرائیں، اہل اللہ کی صحبت میں جائیں، بچوں کو رکھیں، تو پھر بچوں کا دل بھی ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین، اللہم آمین.
يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا.